أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی تھوڑی دیر پہلے قرآن مجید کی تلاوت آپ حاضرین نے ناظرین نے سماعت فرمائی. ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب نوٹ فرما لیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد پروگرام گرد و پیش کیا جائے گا، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد ماہ رمضان کی مناسبت سے پروگرام نور رمضان پیش کیا جائے گا. پھر پروگرام آئینۂ صحافت ہوگا. اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آج کا ایران. پروگرام آج کے ایران کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیے گا. خبروں کے دوسرے بلٹن کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام نور ایمان، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام رمضان ماہ غفران. پھر سامعین آپ ریڈیو تہران کی خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا حالات حاضرہ پر مبنی انداز جہاں. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا، جس میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کی بربریت. خان یونس سے اسرائیلی فوجیوں کے انخلا کے بعد 84 لاشیں ملبے سے نکالی گئیں. حزب اللہ کے سربراہ کا خطاب اور ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ شام. غاصب صہیونی حکومت کو سخت ترین سزا دینے کا اعلان. پاکستان میں سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا بلا مقابلہ انتخاب. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی چیئرمین اور سردار سید آل خان ناصر ڈپٹی چیئرمین. اور اب تفصیل سے خبریں. جنوبی غزہ کے شہر خان یونس سے صہیونی فوجیوں کے نکلنے کے بعد اس شہر سے 84 شہداء کے جنازے ملبے سے باہر نکالے جا چکے ہیں. غزہ کے مقامی ذرائع نے صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں پورے شہر کو کھنڈر اور ویرانہ بنا دیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملبوں سے 84 شہداء کے جنازے باہر نکالے جا چکے ہیں، جبکہ خان یونس کے مختلف علاقوں سے 30 جنازے ٹکڑے کی شکل میں باہر نکالے گئے ہیں. دریاسنا شہر خان یونس میں واپس آنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ پورا شہر ویرانے میں تبدیل ہو چکا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی حکومت نے منگل کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر اپنے حملے جاری رکھے. غاصب صہیونی فوجیوں نے جنوبی شہر غزہ کے الزیتون علاقے پر بھی بمباری کی، جبکہ صہیونی حکومت کے جنگی گن بوٹوں نے رفح کے ساحلوں پر فائرنگ کی. میڈیا ذرائع نے شمالی غزہ میں بھی صہیونی حکومت کے حملوں کی خبر دی ہے. صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی شہر غزہ کے شجاعیہ میں ایک گھر پر بمباری کی ہے. دریاسنا فلسطینی ذرائع نے مشرقی شہر رفح کے التنور محلے میں کئی فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر دی ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ کے بچے بھوک سے لقمہ اجل بن رہے ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے غزہ کی تکلیف دہ صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کا بائیکاٹ کریں اور اسے ہتھیاروں کی ترسیل بند کر کے اسے اس علاقے میں مدد پہنچانے کی اجازت دینے پر مجبور کریں. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہو رہا ہے جب سے اسرائیل نے بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے. ہیومن رائٹس واچ نے مزید کہا کہ بچے، حاملہ خواتین اور شیرخوار بچے خوراک کی کمی سے سخت تکلیف میں ہیں. اس تنظیم نے صہیونی فوجیوں کے حملے کے باعث غزہ پٹی کے اسپتالوں کی بدحال صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسپتالوں میں طبی اقدامات اور علاج معالجے کے لیے وسائل موجود نہیں ہیں. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے اپنے بیان میں کہا کہ ملکوں کو اسرائیل پر پابندی عائد کرنا چاہیے اور اسے ہتھیاروں کی ترسیل روک کر غزہ تک انسان دوستانہ امداد پہنچنے کی اجازت دینے پر مجبور کرنا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے ساتھ ہی حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ دمشق میں ایران کے سفارت خانوں کے کونسل سیکشن پر سینی حکومت کے حملے کا جواب یقیناً دیا جائے گا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے سرپیر کی شام بیروت کے علاقے زاہیہ میں شہید جنرل محمد زاہدی کی یاد میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور پوری دنیا جان گئی ہے کہ ایران کا جواب یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ یہ ایرانی سرزمین پر حملہ ہے اور دوسرے یہ حملہ دہشت گردی بھی ہے، اس لیے کہ جنرل زاہدی لبنان اور شام کے لیے ایران کے فوجی مشیر تھے۔ سید حسن نصراللہ نے کہا کہ اس کے دہشت گردانہ پہلو اور اس دہشت گردی کی سطح کو بھی نظر انداز میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جنرل زاہدی شام اور لبنان میں ایران کے فوجی مشیروں کے سربراہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ سینیوں کے اس طرح کا جواب انتظار کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سپاہ پاسداران کے انتباہ کی سطح بہت بلند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی سپاہ پاسداران پر حملہ کیا ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران ہماری طرح تیسرے ملک میں جواب دیتا ہے۔ حسن نصراللہ نے کہا کہ اس بار ایسا نہیں ہے، امام خامنائی اور ایرانی حکام ٹھوس فیصلہ کر چکے ہیں کہ ایران کا جواب براہ راست ہوگا اور امریکیوں اور اسرائیلیوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جواب ضرور دے گا۔ اس سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دمشق میں صدر بشار اسد سے ملاقات میں کہا تھا کہ سینی حکومت کو سزا ملنا یقینی ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس ملاقات میں کہا کہ سینی حکومت کو اس دہشت گردانہ فضائی حملے کا جواب اور سزا مل کے رہے گی۔ انہوں نے اس ملاقات میں حماس اور جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہوں سے اپنی ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ متعدد رپورٹیں بتاتی ہیں کہ غاصب سینی حکومت اندر سے منتشر ہو چکی ہے، اس کے اندرونی اختلافات میں اس حد تک اضافہ ہو چکا ہے کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس ملاقات میں شام کے صدر بشار اسد نے اس دہشت گردانہ حملے کے بعد صدر ایران کے ساتھ اپنی ٹیلی فونی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے شہدا ہمارے شہدا ہیں اور اس مسئلے میں ہمارے اور آپ کے احساسات اور موقف ایک ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا کہ اس وقت ایران اور شام کو ایک مشترکہ جنگ کا سامنا ہے۔ بشار اسد نے شام کے خلاف سینی حکومت کے حملوں میں شدت کو اس کے جنون کی علامت قرار دیا اور کہا کہ یہ جرائم سینی حکومت کی شکستوں کی تلافی میں کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ حسین عبداللہیان نے دمشق میں ایرانی کونسلیٹ پر غاصب سینی حکومت کے 1 اپریل کے دہشت گردانہ فضائی حملے میں شہید ہونے والے ایران کے فوجی مشیروں کی جائے شہادت کے معائنے کے بعد کونسلیٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ دوسری جانب امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن اور انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین مائک ٹرنر نے کہا ہے کہ دمشق میں ایرانی کونسلیٹ پر اسرائیل کا حملہ عاقلانہ نہیں تھا۔ امریکی کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین نے سی این این کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ اسرائیل نے ایسی حالت میں دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا ہے کہ واشنگٹن تہران کو جنگ غزہ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا یہ حملہ عاقلانہ نہیں تھا۔ امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن اور انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین نے اس انٹرویو میں کہا کہ دمشق میں ایرانی کونسلیٹ پر اسرائیل کے اس حملے نے کشیدگی بڑھا دی ہے اور اس کے بعد ایران کی جانب سے مماثل مقابلہ کرنے کی دھمکی کے بعد پورا علاقہ کشیدگی کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ یاد رہے کہ غاصب سینی حکومت نے 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی کونسلیٹ پر فضائی حملہ کیا تھا۔ سینی حکومت کے جنگی طیاروں نے اس فضائی جارحیت میں شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی کونسلیٹ پر کئی میزائل گرائے جس سے کونسلیٹ کی پوری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ غاصب سینی حکومت کی اس جارحیت میں شام میں ایران کے سینئر فوجی مشیر جنرل محمد رضا زاہدی اور جنرل محمد ہادی حاج رحیمی اپنے 5 دیگر رفقاء مجاہدت کے ہمراہ شہید ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے مغربی ایشیا میں کشیدگی بڑھنے کے امکان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے دمشق میں ایران کے کونسلر سیکشن پر اسرائیل کے حملے اور تہران کی جانب سے اس کا جواب دیے جانے کے امکان کے بعد مغربی ایشیا کے علاقے میں کشیدگی بڑھنے کے امکان کے بارے میں کہا کہ ہمیں علاقے میں کشیدگی بڑھنے کے بارے میں تشویش ہے۔ ایک صحافی نے اسٹیفن دوجارک سے سوال کیا کہ ایران کی جانب سے دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانوں کو نشانہ بنائے جانے کا خطرہ ہے، تو کیا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایران سے کوئی بات کی ہے؟ کیا گوٹریش کو پورے مشرق وسطی میں جنگ پھیلنے پر تشویش ہے؟ اس سوال کے جواب میں اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سیکرٹری جنرل نے گزشتہ ہفتے ایران کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے اور ہمیں علاقے میں مزید کشیدگی پیدا ہونے کے خطرے پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایران کے وزیر خارجہ سے بار بار رابطہ کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جب بھی نیو یارک کا دورہ کیا انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ بنابراین مختلف سطح پر رابطہ برقرار رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر یوسف رضا گیلانی بلا مقابلہ چیئرمین سینیٹ اور مسلم لیگ نون کے سردار سید آل خان ناصر بلا مقابلہ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ منتخب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ پاکستان سے موصولہ رپورٹ کے مطابق آج 12:30 سینیٹ کا اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو اسحاق ڈار نے یوسف رضا گیلانی کو بطور چیئرمین سینیٹ بلا مقابلہ منتخب ہونے کا اعلان کیا۔ پریزائڈنگ آفیسر اسحاق ڈار نے یوسف رضا گیلانی سے ان کے چیئرمین سینیٹ کے عہدے کا حلف لیا۔ اس کے بعد نو منتخب چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے اپنی نشست سنبھال لی۔ انہوں نے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سردار سید آل خان ناصر سے ان کے عہدے کا حلف دلایا۔ سینیٹ اجلاس کا آغاز ہوتے ہی تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور پی ٹی آئی کے علی ظفر نے کہا کہ جب تک کے پی کے سینیٹر نہیں آ جاتے اس اجلاس کو ملتوی کیا جائے۔ ہندوستان میں پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور ریاست مہاراشٹرا میں ایم وی اے میں سیٹوں کی تقسیم پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے پارلیمانی انتخابات کے لیے ریاست مہاراشٹرا کے حزب اختلاف کے مہا وکاس اگھاڑی نے نشستوں کی تقسیم کو آخری شکل دے دی۔ اس رپورٹ کے مطابق مہاراشٹرا میں حزب اختلاف کی 3 جماعتوں کے اتحاد ایم وی اے کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ 48 پارلیمانی نشستوں میں سے 21 پر ادھو ٹھاکرے کی قیادت میں شیو سینا 17 پر کانگریس پارٹی اور 10 پر نشنس کانگریس نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ شیو سینا کانگریس اور نیشنلسٹ کانگریس کے رہنماؤں نے اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ اتحادی جماعتوں میں سیٹوں کی تقسیم متفقہ طور پر بغیر کسی اختلاف کے عمل میں آئی ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں 19 اپریل سے 7 مرحلوں پر مشتمل پارلیمانی انتخابات شروع ہو رہے ہیں جو 1 جون کو ختم ہوں گے اور 4 جون کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ماسکو اور چین کثیر الجہتی میکانزم کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ میں تعاون جاری رکھیں گے۔ سرگئی لاوروف نے جو بیجنگ کے دورے پر ہیں منگل کو چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کے بعد کہا کہ میں ماسکو کے علاقے میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کے بعد اظہار ہمدردی اور دہشت گردی کے خلاف روس کی حمایت کرنے پر چینی فریق کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کثیر الجہتی اداروں کے فریم ورک میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمارا تعاون جاری رہے گا۔ روسی وزارت خارجہ نے پیر کو اعلان کیا کہ یہ دورہ چینی فریق کی دعوت پر کیا گیا ہے اور لاوروف اور وانگ یی دو طرفہ تعاون اور یوکرین اور ایشیا پیسفک خطے کے موجودہ بحران جیسے مسائل پر بات کریں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شام میں ایران کے کونسلر شعبے پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام نے صہیونی حکومت کے اس اقدام پر بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے سربراہ نے کہا کہ ہم اس کا انتقام لیں گے اور جگہ اور وقت کا تعین ہم خود کریں گے۔ اس اعلان کے بعد غاصب صہیونی حکومت کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہے اور ہر طرف سراسیمی کا عالم ہے اور ایک خوف کی فضا جو ہے وہ صہیونیوں میں پائی جاتی ہے۔ اس تناظر میں ہم نے برصغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ کسی بھی ملک کے سفارتی تنصیبات پہ، سفارت خانے پہ، کونسلیٹ پہ حملہ، اس ملک پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے، اور یہ یونائیٹڈ نیشن ہو، سیکیورٹی کونسل ہو، اور اس طرح کے جتنے عالمی ادارے ہیں، سب میں اس بات کو قبول کیا گیا ہے کہ کسی ملک کے سفارت خانے پہ حملہ ایک غیر قانونی اور عالمی اور بین الاقوامی اصولوں اور مختلف جتنے کنونشنز ہیں اور جتنے عالمی اداروں کے فیصلے ہیں اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو غاصب صہیونی حکومت تو کسی اصول اور قانون کو اور عالمی اداروں کو تو نہیں مانتی، باوجود اس کے کہ اس کے جو حامی ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ، وہ اس کے باوجود بھی اس کی بھرپور حمایت کرتے رہے ہیں، اور یہی وجہ بنی ہے کہ وہ اس سطح پہ آ گیا اور اس نے ایران کے سفارتی بلڈنگ کو، تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ اگر شروع میں ہی اس انداز سے اس ملک نام نہاد حکومت پہ اگر عالمی اداروں کا دباؤ ہوتا، عالمی طاقتوں کا دباؤ ہوتا، تو اس کو یہ جرت نہ ہوتی اور اس کو یہ اس طرح کی شہ نہ ملتی کہ وہ کسی بھی ملک کے، اسلامی جمہوریہ ایران تو ایک اپنی جگہ پہ، کسی بھی ملک کے سفارت خانے پہ اس طرح حملہ جو ہے وہ کبھی بھی اس ملک کے لیے، کہ جس ملک کے سفارت خانے پہ حملہ ہوتا ہے، وہ قابل برداشت نہیں ہوتا۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران تو جو اپنے اصولی موقف میں ہمیشہ پوری دنیا کے سامنے اس کا 45 سالہ ماضی واضح ہے کہ اس نے کبھی کسی کی دھمکی کو، کبھی کسی کی ڈکٹیشن کو قبول نہیں کیا، اور ہمیشہ اس نے اپنے اصولی موقف کو لے کے آگے بڑھے ہیں۔ خود فلسطین کا موضوع ہو، عالم اسلام کا موضوع ہو، عالم بشریت، عالم انسانیت کا موضوع ہو، مظلوموں کی حمایت ہو، کہیں پہ بھی ہو ظالم کی مخالفت ہو، تو اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف بڑا واضح ہے، اور فلسطین کے عنوان سے بھی یہی ہے۔ لیکن ہم غاصب صہیونی حکومت کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی اسے موقع ملا، اس نے اس طرح کے غیر قانونی اقدامات سے گریز نہیں کیا، بلکہ اس قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور بعد میں اس پہ کبھی معذرت بھی نہیں کی، بلکہ بڑے سینہ تان کے ہمیشہ اس خلاف ورزیوں کے۔ مثلا ابھی جو خود فلسطین کے اندر صہیونی بستیاں تعمیر کی جا رہی ہیں، یہ صہیونی بستیاں تعمیر کرنا خود عالمی قوانین کے خلاف ہے، سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے خلاف ہے۔ 2 دن پہلے بھی 3 دن پہلے بھی اس پہ دوبارہ قرارداد سیکیورٹی کونسل اور یونائیٹڈ نیشن کی طرف سے آ چکی ہیں، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا۔ اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جو دمشق کے اندر ایران کے سفارت خانے پہ جو حملہ ہوا ہے، جو ان کی کونسلیٹ کو نشانہ بنایا گیا، اور ساتھ جو مشیر تھے وہاں پہ سیریا کے لیے، ان کو شہید کیا گیا، تو اس کا جواب تو اسلامی جمہوریہ ایران نے دینا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کبھی بھی اپنے دشمن کو اس انداز سے موقع نہیں دیتا کہ وہ اتنا سامنے آ کے حملہ کرے اور پھر آسانی سے فرار بھی کر جائے۔ تو اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی سے لے کے اور تمام فوجی حکام، سیاسی حکام، سفارتی حکام، حتیٰ خود کل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے خود اس سفارت خانے کی اس بلڈنگ کو، کونسلیٹ کی اس بلڈنگ کو، جس کو نشانہ بنایا گیا تھا، دوبارہ اس کو تعمیر کر کے دوبارہ اس کا افتتاح کیا، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا انتقام لیں گے اور ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل اور اس کے حامیوں پہ ایک عجیب طرح کا خوف طاری ہے۔ دیکھیں، موت ایک ہوتی ہے اور موت کا خوف ایک دوسری صورتحال ہوتی ہے۔ موت نے ایک وقت میں آنا ہوتا ہے، آتی ہے اور انسان اس کیفیت سے گزر جاتا ہے. لیکن جو موت کا خوف جب طاری ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ڈیوریشن بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے جو انسان کی ذہنی جسمانی اور اس کے نفسیاتی اور تمام چیزوں پہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی شدید ہوتے ہیں. اس وقت صہیونی سوسائٹی اس خوف سے دوچار ہے, اس خوف میں مبتلا ہے اور ہر لمحہ کہتے ہیں کہیں سے پتہ بھی ہلتا ہے تو انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ایران کا حملہ ہو گیا ہے. کہیں پہ کہیں سے کوئی معمولی سی پٹاخے کی آواز بھی آتی ہے تو وہ ڈر کے مارے اپنے پناہ گاہوں میں اور اپنے ان محفوظ جگہوں پہ چھپ جاتے ہیں. بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے جب معمولی سے کہیں پہ کوئی آواز آتی ہے. تو اس وقت غاصب صہیونی حکومت کے اندر اور خود عوام کے اندر جو صہیونی غاصب شہری ہیں وہاں پہ, ان کے ہاں اس وقت خوف کی کیفیت ہے. نیندیں ان کی حرام ہو چکی ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس وقت جو ہے وہ ان کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے. دوسری طرف اسلامی جمہوری ایران بھی مسلسل اپنے اس پہ موقف پہ قائم ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ اسلامی جمہوری ایران کا حق بنتا ہے کہ اس کی سرزمین پہ, چونکہ اس کے سفارت خانے پہ حملہ ہوا ہے, اس کی سفارتی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے, تو سفارتی تنصیبات پہ گویا اس ملک پہ حملہ ہے. لہٰذا اسلامی جمہوری ایران بھی بھرپور انداز سے کہہ رہا ہے کہ ہم جواب دیں گے, جگہ اور وقت کا تعین ہم کریں گے. تو اس وقت عالمی خبروں میں بھی یہ خبر سب سے زیادہ ٹرینڈ ہو رہی ہے, زیادہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں. خود اسلامی تحریکیں بھی اس وقت متوجہ ہیں. اس وقت حزب اللہ کے اندر جو جوش و جذبہ پایا جاتا ہے, جو عراق کی مزاحمت کے اندر جو جوش و جذبہ پایا جاتا ہے, یمن کے اندر جس انداز سے وہاں سے آمادگی اور ایران کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے, اور بھی جس طرح پوری دنیا میں جو ایک فلسطین کے حامی ہیں, سب اس وقت اسلامی جمہوری ایران کی گویا حمایت میں کھڑے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس غاصب اسرائیل کا ایک ایسا بھرپور جواب دیا جائے, نہ صرف اس سفارت خانے کا کہ جس کو اس نے حملہ کے نشانہ بنایا, بلکہ یہ 30-40 ہزار شہداء کا بھی انتقام جو ہے اس وقت لوگ چاہتے ہیں کہ اس غاصب صہیونی حکومت سے لیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران جو ہے وہ اپنے اس اقدام کو کس انداز سے بھرپور انداز سے کرتا ہے, چونکہ اسلامی جمہوری ایران نے ہمیشہ عالمی اور بین الاقوامی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تمام اقدامات کو آگے بڑھایا, اور اس مسئلے میں یقیناً وہ یہی اس کی ترجیحات میں ہوں گے. لیکن غاصب اسرائیل پہ جو خوف طاری ہے, جو اس وقت ڈر اور جو ان کے اوپر موت اور حملوں کا خوف ہے, وہ ایک ایسا خوف ہے کہ جو ان کو اب کہیں پہ بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا. دیکھیں اس وقت غاصب اسرائیل اپنے جو ہے وہ ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے, وہ الٹے سیدھے بیان بھی دے رہا ہے تاکہ اسلامی جمہوری ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے اس حملے سے روکے. مثلا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر ایران نے حملہ کیا تو ہم بیت المقدس پہ اور مسجد الاقصیٰ پہ حملہ کر دیں گے, اس کو تباہ کر دیں گے. یا یہ بھی باتیں چھوڑی جا رہی ہیں کہ اگر ایران ضمانت دے کہ وہ حملہ نہیں کرے گا تو ہم جو ہے وہ غزہ سے پسپائی اختیار کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو غاصب اسرائیل سے اس کی توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کے درمیان کوئی ضامن بھی نہیں ہے. شاید ممکن ہے اسلامی جمہوری ایران اس پہ کوئی ان چیزوں پہ غور و خوض کرے, لیکن چونکہ غاصب اسرائیل کی طرف سے یہ چیزیں یا یہ آفرز آ رہی ہیں تو اس لحاظ سے بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس میں بھی کوئی قاطعیت ابھی تک نظر نہیں آ رہی. امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے, دوسرے عرب ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کریں, لیکن بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران کا حق ہے اور وہ اپنا حق یقیناً استعمال کرے گا.
سامعین, یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی جو مشرق وسطی کے حالات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. جی ہاں سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی یہ 3.5 گھنٹے کی دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، ماہ رمضان المبارک کی آخری ساعتیں، ماہ مبارک رمضان کی آخری روز و شب، یقینی طور پر تمام قلوب خداوند متعال کی طرف متوجہ ہیں اور یہ آرزو اور تمنا ہے کہ خداوند متعال ہماری عبادات، ہماری قرآن کی تلاوت، ہماری سعی و کوشش اور نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند متعال ان تمام افراد کے اعمال بھی قبول فرمائے کہ جو کسی نہ کسی مجبوری کے تحت اس ماہ مبارک رمضان میں اس طرح سے کہ جو حق تھا ادا کرنے کا ادا نہ کر سکے۔ جی ہاں سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرمائیے۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
عزیز سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کے روزے اور شب قدر کی عظیم راتیں یکے بعد دیگرے گزر گئیں، اور اب ہم اس مقدس و مبارک مہینے کے آخری دن میں آ پہنچے ہیں، اور کچھ ہی گھنٹوں بعد اس مقدس مہینے رمضان المبارک کو الوداع کہہ دیں گے۔ جی ہاں سامعین، ماہ مبارک رمضان انسانوں کے لیے ایک سنہری موقع تھا تاکہ اس بات کو درک کر لے کہ ایمان و معنویت کے پرتوں میں اور خداوند عالم سے لو لگا کر زندگی کا کچھ اور ہی لطف ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ تھا جس میں نیک امور انجام دے کر نمازیں، دعائیں، انفاق، نیک امور سے خود کو آراستہ اور برے صفات سے خود کو دور کر کے خدا سے قربت حاصل کرتے ہیں، اور یہ بہترین کام تھے جو ہمیں معنویت سے قریب تر کر رہے تھے۔ اور اس مہینے میں روزہ داروں کے لیے یہ موقع فراہم ہوا تھا کہ ایک مہینے مسلسل تمرین کر کے خود کو بندہ مومن بنا لے۔
سامعین، خداوند عالم کی رحمت اور لطف و کرم پر امید ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے والے افراد دوسرے ماہ سے زیادہ اس ماہ میں تجربہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اپنی متعدد آیتوں میں انسانوں کو خداوند عالم کے لامتناہی فضل و کرم کا امیدوار بنایا ہے اور مایوسی اور ناامیدی سے منع کیا ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف کی 27ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، میرے فرزندو، جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو خوب تلاش کرو اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا کہ اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسلامی تعلیمات میں مایوسی اور ناامیدی کو گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔
البتہ انسان اپنی بعض مشکلات یا کسی خاص مواقع کے فوت ہو جانے کی بنا پر ممکن ہے کبھی کبھی مایوس و ناامید ہو جائیں، لیکن جو افراد خداوند عالم کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں ان پر اگر مشکلات کا پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتا ہے تو بھی وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ناامیدی کا بادل ان پر منڈلائے۔ توحیدی میدان میں امید خداوند عالم کی جانب سے وہ عظیم تحفہ ہے جو انسانی زندگی کو راہ راست پر چلاتی ہے، اور انسان میں امید، خوش فکری اور مثبت افکار کو تقویت دیتی ہے۔ مثبت اور اچھی فکر بھی انسان کے افکار کو دو برابر کر دیتی ہے اور زندگی کو دوام بخشنے کے لیے قوت و انرجی عطا کرتی ہے۔ ایسا شخص اپنی بھرپور کوششوں اور توانائیوں کو بروئے کار لاتا ہے تاکہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ معنویت کی راہ کو آسانی سے طے کر لے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہرگز کسی مومن کو دنیا و آخرت کی خیر و نیکی نصیب نہیں ہوگی مگر نیک گمان، خداوند عالم کے فضل و کرم پر امید، اچھے اخلاق اور مومنین کی غیبت کرنے سے پرہیز کے ذریعے۔
عزیز روزہ دارو، فدیہ اور زکات فطرہ کے درمیان پائے جانے والے فرق کی تحقیق اور جستجو کرنے کے بعد اس آخری پروگرام میں آپ تمام روزہ داروں کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس عظیم عید کے مستحبات اور اس مبارک دن کے مخصوص اعمال سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ عید سعید فطر شوال مہینے کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے اہم ترین اور جشن و سرور کا قیمتی دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے اور کسی بھی مسلمان کو اس دن روزہ رکھنے کا حق نہیں ہے۔ مسلمان اس مبارک دن میں نماز شکرانہ کے طور پر نماز عید ادا کرتا ہے، اور صحت و سلامتی جیسی نعمت اور ایک مہینے تک روزے کی توفیق کے حصول کی بنا پر خداوند عالم کا شکر بجا لاتا ہے. اسی طرح سے آج کے دن تمام مسلمانوں پر زکات فطرہ ادا کرنا بھی واجب ہے, اور اس کا ادا کرنا دین کے احکام پر توجہ دینے اور اجتماعی تعلقات سے متصل ہونے کی نشانی ہے. عید سعید فطر کی آمد پر آپ تمام روزہ داروں کی خدمت میں ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں.
رمضان مرحبا, 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 رمضان مرحبا.
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا, ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا, ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا, ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا, ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا.
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا. بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا, بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا.
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں, آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں, آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں. رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا, رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا.
سامعین, عید سعید فطر کی خصوصیات میں سے ایک پروردگار عالم کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ہے. چاند دیکھنے کے بعد سے نماز عید فطر کی ادائیگی تک تکبیر و تحلیل اور خداوند عالم کی حمد و ستائش عید فطر کے ان اعمال میں سے ہے جو آج کے دن کو ایک خاص رونق بخشتے ہیں. دینی نعرے اسلام کی خوبیوں, مسلمانوں کے اقتدار و اتحاد اور توحید کی حیات آفری آواز کو پوری دنیا کے کانوں تک پہنچاتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اپنی عیدوں کو تکبیر سے زینت دو. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, عید فطر اور عید الاضحیٰ کو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ کے نعروں سے زینت دو.
سامعین, درحقیقت روزے کے 30 دن کا خاتمہ خداوند عالم کی جانب سے خوشیوں سے بھرا تحفہ ہے جو تمام روزے داروں بلکہ تمام مسلمانوں کو ایک خاص شیرنی و حلاوت عطا کرتا ہے, اور وہ تحفہ عید فطر ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جب ماہ شوال کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے تو فرشتوں کی آواز بلند ہو جاتی ہے جو مومنین سے بلند آواز میں کہتے ہیں, ارے آؤ جلدی آ کر اپنا انعام لے لو. آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں, جان لو کہ روزے دار عورتوں اور مردوں کے لیے جو سب سے قریب ترین چیز قرار دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری دن خداوند عالم کی جانب سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے, اے خدا کے بندوں, تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. پس تم لوگ آئندہ اور اپنی جدید زندگی کے بارے میں فکر کرو کہ کیسے بسر کرنا ہے.
عزیز سامعین, نور رمضان کا آج آخری اور اختتامی پروگرام ہے. آج ماہ مبارک رمضان کو خدا حافظ کرنے کی رات ہے. واقعاً یہ جدائی کس قدر سخت ہے.
اے کاش پورا سال اور تمام ایام ماہ مبارک رمضان کے ایام ہوتے۔ خدا حافظ، اے پروردگار کی مہر و الفت سے بھری آغوش عطوفت، اگرچہ تیری عطوفت و محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ ہم ہی ہیں جو گناہوں کی وجہ سے خود کو تجھ سے دور کر لیتے ہیں۔ سامعین، ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہتے ہوئے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کو مل جل کر پڑھتے ہیں۔ اے اوقات میں بہترین رفیق اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے، تجھ پر سلام۔ اے وہ مہینے جس میں امیدیں بڑھاتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے، تجھ پر سلام۔
تجھ پر سلام، اے وہ ہم نشین کہ جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اے وہ سرچشمہ امید و رجا جس کی جدائی علم انگیز ہے۔ تجھ پر سلام، اے وہ ہمدم جو انس و دل بستگی کا سامان لیے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب ہوا اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا۔ تجھ پر سلام، اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے۔ تجھ پر سلام، اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے مدد و اعانت کی۔ اے وہ ساتھی جس نے حسن عمل کی راہیں ہموار کی۔ تجھ پر سلام، اے ماہ رمضان، تجھ میں اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے بندے کس قدر زیادہ ہیں، اور جنہوں نے تیری حرمت و عزت کا پاس ہو لحاظ رکھا وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ تجھ پر سلام، تو کس قدر گناہوں کو محو کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ تجھ پر سلام، تو گنہگاروں کے لیے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پر ہیبت ہے۔
تجھ پر سلام، اے وہ مہینے جس سے دوسرے ایام ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تجھ پر سلام، اے وہ مہینے جو ہر امر سے سلامتی کا باعث ہے۔ تجھ پر سلام، اے وہ جس کی ہم نشینی بار خاطر اور معاشرت ناگوار نہیں۔ تجھ پر سلام، جبکہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دیا۔ تجھ پر سلام، اے وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے۔ تجھ پر سلام، اے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہیں۔ تجھ پر سلام، تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے۔
تجھ پر سلام، اے ماہ رمضان اور اس شب قدر پر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، سلام ہو۔ ابھی کل ہم کتنے تجھ پر وارفتہ تھے اور آنے والے کل میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی۔ تجھ پر سلام، اے ماہ رمضان، تجھ پر سلام، اور تیری ان فضیلتوں پر جن سے ہم محروم ہو گئے، اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے جاتی رہیں، سلام ہو۔ اے اللہ، ہم اس مہینے سے مخصوص ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے لطف و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی، جبکہ بد نصیب لوگ اس کے وقت کی قدر و منزلت سے بے خبر تھے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے فضل سے محروم رہ گئے، اور تو ہی ولی و صاحب اختیار ہے کہ ہمیں اس کی حق شناسی کے لیے منتخب کیا اور اس کے احکام کی ہدایت فرمائی۔ بے شک تیری توفیق سے ہم نے اس ماہ میں روزے رکھے، عبادت کے لیے قیام کیا، مگر کمیوں کو تاہی کے ساتھ اور مشت از خروار سے زیادہ نہ بجا لا سکے۔
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم، ارضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها،
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم، ارضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها،
رمضان زمان البركات، رمضان زمان البركات، الحسنات
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها
رمضان تجلى
اے اللہ ہم اپنی بدامالی کا اقرار اور سہلنگاری کا اعتراف کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں اور اب تیرے لیے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی شرمساری اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے لہٰذا اس کمی و کوتاہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہے ہمیں ایسا اجر عطا کر کہ اس کے ذریعے دلخواہ فضیلت و سعادت کو پا سکیں اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے جن کے ہم آرزو مند تھے اس کے عوض حاصل کر سکیں اور ہم نے تیرے حق میں جو کمیوں کو تاہی کی ہے اس میں ہمارے عذر کو قبول فرما اور ہماری عمر آئندہ کا رشتہ آنے والے ماہ رمضان سے جوڑ دے اور جب اس تک پہنچا دے تو جو عبادت تیرے شایان شان ہو اس کے بجا لانے پر ہماری اعانت فرما اور اس اطاعت پر جس کا وہ مہینہ سزاوار ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینا اور ہمارے لیے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا کہ جو زمانہ زیست کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ رمضان میں تیری حق ادائیگی کا باعث ہو۔
اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ یا کبیرہ معصیت کی ہو یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں جان بوجھ کر یا بھول کے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا ہو تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے پردے میں ڈھانپ لے اور اپنے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے اور ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھیں ہمیں گھوریں اور تانہ زنی کرنے والوں کی زبانیں ہم پر کھلیں اور اپنی شفقت بے پایاں اور مرحمت روز افزون سے ہمیں ان اعمال پر کار بند کر کہ جو ان چیزوں کو برطرف کریں اور ان باتوں کی تلافی کریں جنہیں تو اس ماہ میں ہمارے لیے ناپسند کرتا ہے۔
اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اس مہینے کے رخصت ہونے سے جو دکھ ہمیں ہوا ہے اس کا چارہ کر اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے اور اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے جو عفو و درگزر کو سمیٹنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہو اور تو ہمارے ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الجلال والإكرام وأتوب إليه الجلال والإكرام وأتوب إليه۔
سامعین آئیے اب ماہ مبارک رمضان کے 29ویں دن کی دعا سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم مغشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غيوم بيت سهما يا رحيما بعباد المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، اس مہینے میں مجھے اپنی چادر رحمت میں ڈھانپ دے، مجھے اس میں توفیق اور تحفظ دے، اور میرے قلب کو تہمت کی تیرگیوں سے پاک کر دے۔ اے با ایمان بندوں پر بہت مہربان۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے۔
سمن، ابھی آپ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور سمعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران۔ ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے ایران اور ایران سے متعلق رونما ہونے والے اہم حالات و واقعات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس سال عالمی یوم القدس غاصب صہیونی حکومت کے خلاف بین الاقوامی احتجاج کا دن ثابت ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس سال یوم القدس کو غاصب صہیونی حکومت کے خلاف بین الاقوامی احتجاج کا دن قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر پچھلے برسوں میں صرف اسلامی ممالک ہی یوم القدس مناتے تھے تو اس سال انشاءاللہ غیر اسلامی ممالک میں بھی یوم القدس شایان شان طریقے سے منائے جانے کا امکان ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اعلیٰ سول اور فوجی عہدیداروں اور سماجی، سیاسی اور ثقافتی شخصیات سے ملاقات میں غزہ پر حملے کے اہداف کے حصول میں مجرم صہیونی حکومت کی دو شکستوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سال کا یوم القدس انشاءاللہ ایرانی قوم، مسلم امہ اور حریت پسند قوموں کی مشارکت کے نتیجے میں غاصب حکومت کے خلاف ایک بین الاقوامی احتجاج میں بدل جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ غزہ کے اہم مسئلے کو عالمی رائے عامہ کی ترجیحات سے باہر نکالنے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ نسل کشی، قتل عام اور عورتوں، بچوں، مریضوں اور ہسپتالوں پر حملے جیسے صہیونی حکومت کے جرائم کی حالیہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور جرائم اس حد تک ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں مغربی کلچر کے پروردہ افراد بھی صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے 6 ماہ سے جاری جنگ کا تجزیہ کرتے ہوئے صہیونی حکومت کو شکست خوردہ قرار دیا اور فرمایا کہ صہیونی حکومت کی اس فضیحت اور شکست کی نہ تو تلافی ہو سکی ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ غاصب صہیونی حکومت مزید تماچے کھائے گی۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے جمعۃ الوداع کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران میں نہایت شان و شوکت، خاص جوش و خروش کے ساتھ عالمی یوم القدس کی ریلیاں نکالی گئیں، جن میں ایرانی عوام نے فلسطین، بالخصوص غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ بھرپور انداز میں اعلان حمایت و وفاداری کے ساتھ ان سے اظہار ہمدردی و یکجہتی بھی کیا۔ ان ریلیوں کا اہتمام دارالحکومت تہران سمیت ملک کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں کیا گیا۔ ریلیوں میں اعلیٰ سول فوجی حکام نے بھی شرکت کی، جبکہ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ بھی تہران کی ریلی میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارتخانے سے ملے قونصل خانے پر سہونی ٹولے کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے ایران کے فوجی مشیروں کی تشییع جنازہ بھی عمل میں لائی گئی۔ ان شہیدوں